أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين والذين كذبوا بآياتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے وہاں سے جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں ہوگا سمجھ بھی نہیں آئے گی وہ عملی لہم اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں میں ان کو ڈھیل دوں گا ان قیدی متین بے شک میری چال جو ہے بڑی مضبوط ہے اولم یہ تفکرو کیا انہوں نے دھیان نہیں دیا غور و فکر نہیں کیا ما بصاحبہم من جنہ ان کے جو ساتھی ہیں انہیں کوئی جنو لاحق نہیں ہے معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ چونکہ اتمام حجت ہو رہا ہے مشرکین مکہ پر تو تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اب عمومی نصیحت ہے ان کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہمارے رسول جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ان کے رفیق جانے پہچانے ہیں کیا معاذ اللہ ان کو کوئی جنو لاحق ہو گیا ہے ان ہوا الا نذیر مبین بلکہ وہ تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والے ہیں اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمان و زمین کی نشانیوں میں وما خلق اللہ من شیء اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا تخلیق کیا پوری کائنات بنائی اس کائنات میں اور بھی جو بھی اللہ کی مخلوقات جمادات اور اللہ کے بنائے ہوئے جو بھی جانور ہیں انسان ہیں وعن عسى ان یکون قد اقترب اجلهم اور واسا یقین اور انہیں کیا معلوم کہ شاید ان کی اجل جو ہے وہ قریب ہی آ لگی ہو جیسے میں نے بار بار کہا کہ یہ اتمام حجت ہو رہا ہے اس کے بعد تو پھر اب اتمام حجت کے بعد پھر اس کے بعد اور انجام میں بہت کم وقفہ رہ جاتا ہے فبأي حدیث بعده یؤمنون بالکل حجت والا کلام ہے تکمیلی کلام اب اس کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے دو تہائی قرآن نازل ہو چکا مختلف انداز میں ان کو سمجھایا جا چکا مثالوں سے باتیں واضح کی جا چکی قوموں کے حالات سنائے جا چکے فبیہ یہ حدیث ان بات ہوں اب اس کے بعد کس بات پر ایمان لانے والے ہوں گے یہ من یضلل اللہ فلا ہادی الہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ولا یذر ویذرہم فی طغیانہم یعمہون تو اللہ پھر ان کو ان کی طغیانی میں چھوڑ رکھتا ہے وہ اندھے بنے رہتے ہیں عقل کے اندھے یہاں پر یہ آنکھ کے اندھے نہیں یا مہون وہ کام نہیں دیتے اپنی عقل سے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی وہ ساعت قیامت کب قائم ہوگی قل انما علمها عند ربی وہ ساعت قیامت یا ان پر کوئی عذاب کی جو بھی پیشن گوئیاں تھیں کب آئے گی وہ ساعت کب آئے گا وقت کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے لا یجلیھا لوقتھا الا ھو وہ ظاہر نہیں کرتا اس کو مگر اس کے اسی وقت پر اللہ اس کو ظاہر کرے گا جب اس کی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ وقت آ جائے گا ثقلت فی السماوات والارض وہ وقت جو ہوگا وہ آسمان و زمین پر بہت بھاری ہوگا لا تعتیکم الا بغتہ اور جب بھی وہ وقت وہ ساعت تم پر آئے گی وہ اچانک ہی آئے گی یسألونک کأنک حفی عنہا آپ سے تو یہ ایسے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہی فکر ہے کہ اس کی تاریخ معلوم کریں معاذ اللہ قل انما علمها عند اللہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگ کیونکہ اکثر سمجھتی نہیں اس کا وقت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں اس کی تاریخ معلوم کرنے کا نہیں تیاری کیا کی ہے اس کام کی اس وقت کے لیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا کسی نفع کا یا نقصان کا مگر جو اللہ چاہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں ساری بھلائیاں اپنے لیے سمیٹ لیتا وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ اور مُجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون میں تو ایک نذیر اور بشیر ہوں ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہوں، خوشخبری ان کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جسے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، پھر اس جان سے اس کی زوجہ اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے استعارہ استعمال کیا ہے کہ جب مرد اس کو ڈھانپ لیتا ہے عورت کو، استعارہ ہے یعنی جیسے مرد اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے، حملت حملا خفیفا فمرت به، تو اس کو ایک ہلکا سا حمل ٹھہرا جس کو لے کر وہ چلتی پھرتی ہے، فلما اثقلت، اب جب وہ حمل ظاہر ہو گیا، وہ عورت جو ہے بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ ربہما، تو وہ دونوں پکارتے ہیں اللہ کو جو کہ ان کا رب ہے، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو ہمیں ایک بھلا چنگا صحت مند ٹھیک ٹھاک بچہ عطا کرے گا، لنکونن من الشاکرین، اور تو ہم تیرا شکر کرنے والے ہوں گے، فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ انہیں نواز دیتا ہے ایک بالکل ٹھیک ٹھاک اولاد سے، بھلی چنگی اولاد، بالکل ٹھیک ٹھاک بچہ پیدا ہو گیا، جعل لہ شرکا، تو وہ دونوں اس کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، فی ما آتاہما، جو اللہ نے ان کو اس سے نوازا ہے اولاد سے۔ اولاد تو اللہ سے دعا مانگنے سے ہوئی، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر ہم نے دعا مانگی تھی، فلاں جگہ ہم نے نظر نیاز بانٹی تھی، فلاں جگہ جا کر ہم نے ایک دوپٹہ لٹکا دیا تھا، اس کی وجہ سے ہماری اولاد ہو گئی، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ بلند و بہت بلند مرتبہ ہے ان سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یستطیعون لهم نصرا، اور وہ ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے، ان میں مدد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ولا انفسهم ینصرون، اور وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وَإِن تَدْعُوهُمْ، یعنی یہ خواب و بت مراد ہوں یہاں پر، یا کوئی شخصیات مراد ہوں جن کی کوئی مطلب جن کے ذریعے لوگ دعا مانگنی شروع کر دیں، جن سے دعائیں کریں، وہ مردہ ہوں یا زندہ ہوں، وہ بت ہوں، وہ خود اپنی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، کسی اور کی کیا مدد کریں گے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو پکارو راستے کی طرف تو وہ تمہاری پکار پہ نہ چلیں، تمہاری پیروی نہ کریں، سواؤن علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہیں، یہاں پر تو خاص طور پر وہی مراد ہیں کہ جن کے آج کل ہم لوگ جو بدعات ہم نے گھڑ دی ہیں، کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں، بندے ہیں اللہ کے، فدعوہم، تو پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ تمہاری دعا کو سنیں، قبول کریں اگر تم سچے ہو، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ یہاں وہ بت مراد ہوں، الہم ارجل یمشون بہا، ام لہم ایدین یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں، قلوا شرکاءکم، تو پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چلو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا پشت پناہ، میرا کارساز تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، وہو یتول الصالحین، اور وہ پشت پناہ ہے، وہ حمایت کرتا ہے نیک لوگوں کی، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ینصرون، اور نہیں اپنی جان بچا سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف یہ کچھ سنیں گے نہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اصل میں دیکھ نہیں رہے، کچھ نہیں دیکھ رہے وہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بظاہر تو لگے گا آپ کو کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، شاید وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، لیکن ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے، خذ العفو، ان سے آپ درگزر کیجئے، وامر بالعرف، ہاں آپ نیک کاموں کا حکم دیتے رہیے، اچھی بات بتاتے رہیے، وعارض عن الجاہلین، اور ایسے نادانوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو شیطان کسی بات پر ابھارے، کوئی آپ کو شیطان کی چھوت لگ جائے، کوئی چھڑ لگ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اگر انہیں کوئی شیطان کی چھوت لگ جائے، اگر ان پہ شیطان کا وسوسہ آ جائے، کوئی شیطان کا گزر ہو جائے ان کے پاس سے، تو ذکروا، فوراً چونک جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو فوراً وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو سرکشی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں اور اس میں کچھ کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اگر آپ ان کو کوئی نشانی نہ دکھائیں، یعنی جیسے بار بار یہ معجزے مانگ رہے ہیں، تو اگر آپ کوئی نشانی پیش نہ کریں، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ کوئی چندایا نشانی اپنے رب کے پاس سے، یعنی اس کو تو اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر کے کوئی اچھے سے اچھا معجزہ چن کر لینا چاہیے تھا ہم اپنی قوم کے لیے. معاذ اللہ، قُلْ اِنَّمَا، یعنی گستاخی کی باتیں ہیں، استہزاء ہے اللہ کے دین کے خلاف. قُلْ اِنَّمَا اَطَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، جب بھی معجزہ مانگا گیا، قرآن حکیم میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نشاندہی کر دیتے ہیں اس قرآن کی طرف، مطالبہ ان کا کوئی معجزہ دکھانے کا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے، میرے لیے تو معجزہ نشانی یہ وحی ہے، تمہیں نظر آتی ہے نہیں نظر آتی؟ ھذا بصائر من ربکم، یہ ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہے بصیرت افروز باتیں، یہ قرآن ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ بصائر ہیں، بصیرت افروز ہیں، ان میں غور و فکر کرو، یہ زندہ معجزہ ہے. وہ جو معجزے تھے رسولوں کو جو دکھائے گئے دوسری قوموں کے لیے، وہ اپنے اپنے وقت میں کوئی معجزہ خارق العادت کوئی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز کو وقتی طور پر معطل کر کے کوئی چیز دکھا دی، حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا دیا، آگ کا کام جلانا ہے، وہ ایک دفعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اس آگ سے بچا دیا. یہ قرآن تو زندہ معجزہ ہے، آج 1400 سال سے ہی یہ کتاب جو ہے ایک زندہ کتاب ہے، سورہ یاسین میں آ جائے گی، زندوں کے پڑھنے کتاب ہے، زندوں کے لیے نصیحت ہے. ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمہ، یہ ہے ہدایت، یہ ہے رحمت، یہ ہے بصیرت. لقومی یومنون، کن کے لیے؟ جو ایمان لانے والے ہیں، اس کو اسی میں، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے معجزات نظر آئیں گے، جب ان کتاب سے ان کو ہدایت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ کی صلاحیت دیں گے، تو اسی میں ان کو معجزے نظر آئیں گے. وَإِذَا قُرِئَ، اور جیسے کہ معجزوں کا ذکر سورہ آل عمران بیان بھی گیا، اور ابھی سورہ انفال ہم پڑھیں گے وہاں بھی آ جائے گا. اس قرآن کی بدولت ہی سعودی عرب میں مختلف قبائل تھے، آپس میں لڑتے بھڑتے تھے، اسی قرآن سے صحیح انداز میں تمسک کیا تو امن و امان ہو گیا، اور سب بھائی بھائی ہو گئے جب سب ایمان لے آئے. کیسا امن و امان ہوا تھا کہ نبی اکرم صاحب نے بشارت دی تھی کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی، اتنا طویل سفر، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. اس معاشرے میں کہ جہاں کشت و خون ریزی، کسی قبیلے پہ جا کے ڈاکہ ڈال دینا، صبح اٹھتے ہی اس پر جا کے حملہ کر دینا، لوٹ لینا قافلوں کو، یہ معمول تھا. اس قرآن کی بدولت پوری مملکت میں، پورے اس جہاں جہاں قرآن نافذ ہوتا چلا گیا، امن و امان اور سکون آتا چلا گیا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور یہ ہدایت ہے ہمارے لیے بھی، غور کرنا چاہیے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. یہ نہیں کہ قرآن کی کیسٹ لگا دی، کہیں لگا دیا گاڑی میں، اور باتیں دنیا جہان کی ہو رہی ہیں. اگر قرآن سننا ہے تو پھر توجہ سے قرآن کو سنا جائے، اگر باتیں کرنی تو پھر کم از کم اس کو بند کر دیا جائے. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ اپنے رب کو یاد کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اے نبی، واحد کے صیغے میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہم بھی مخاطب ہیں، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہو اپنے دل ہی دل میں، تضرعاً، گڑگڑاتے ہوئے عاجزی سے، وخیفتاً، چپکے چپکے، ڈرتے ہوئے اللہ سے، ودون الجہری، زیادہ بلند آواز سے پکار پکار کر، چیخ چیخ کر دعائیں مانگنے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں عاجزی سے، دل ہی دل میں، چپکے چپکے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارو، اللہ کا ذکر کرو. من القول، ودون الجہر من القول، زیادہ اونچی آواز سے بھی نہیں، بالغدو بھی ولا سال، صبح اور شام کے وقت، ولا تکم من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، اللہ کو یاد رکھو. ان الذین عند ربک لا یستکبرون، یقیناً وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، کون سے مقربین فرشتے، وہ تکبر نہیں کرتے. اور بھی جو رب کے جو جتنا نزدیک ہے، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ان کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے. تکبر بہت بڑی، اللہ کے نزدیک بہت بڑی برائی ہے. عن عبادتی، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے، اللہ کی بندگی سے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. صدق اللہ العظیم. سورہ انفال مدنی صورت ہے، اور سن 2 ہجری میں، رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اس کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہے، ہدایات ہیں، مسلمانوں کی کمزوریوں کو واضح کیا گیا ہے، اور بھی عمومی ہدایات ہیں جنگ کے حوالے سے، کیونکہ پہلی جنگ تھی جو کفار اور مشرکین کے درمیان ہوئی حالت اسلام میں. بہت پس منظر ہے، وقت کی کمی کے باعث تفصیل میں جانا جو ہے مناسب نہیں ہے، اور موقع بھی نہیں ہے. مختصر یہی ہے کہ مکے کے دور میں تو ہاتھ بندھے رہنے کا حکم تھا، کفوا ایدیکم، جیسے کہ سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے، یعنی وہ آیت تو بعد میں نازل ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم پہلے سے موجود تھا مسلمانوں کے لیے کہ ظلم و ستم کیا جائے، اس کے مقابلے میں صبر کرو، اور اگر مارا جائے تو مار کھا لو، ظلم کیا جائے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، جیسے کہ حضرت یاسر کے ساتھ معاملہ پیش آیا، لیکن جوابی کاروائی نہیں کرنی، تھپڑ بھی نہیں مارنا کسی کو، حالانکہ انسان جواب اتنا تو دے ہی سکتا ہے. لیکن جب ہجرت ہوئی، دوران سفر ہجرت، سورہ حج نازل ہوئی، وہاں پر اذن آ گیا، اجازت آ گئی، پھر سورہ محمد نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ میں قتال کا حکم بھی آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد فوراً بعد 3 کام کیے تھے. ایک تو مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، ایک مرکز وجود میں آ گیا مسلمانوں کے لیے، اور مواقعات قائم کر دی مہاجرین اور انصار کے درمیان، اور جو یہودی قبائل 3 آباد تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، ڈیفنس مدینہ کا، غیر مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوگا تو وہ جو یہود ہیں اور جو بھی اہل ایمان انصار ہیں مل کر دفاع کریں گے. اور ان 3 کاموں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمات کچھ بھیجنی شروع کی. 8 مہمات کا تذکرہ آتا ہے احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں. 4 غزوات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے، اور 4 وہ جو تھے ان میں حضور خود نہیں گئے. اور ان 8 مہمات کا مقصد یہ تھا کہ جو قافلے شمال اور جنوب کی طرف مکے کے سفر کرتے ہیں، ایک تو ان کا مطلب کچھ راستہ بھی روکا جائے، ان کو مطلب احساس ہو کہ اب مکے والے جو ہیں وہ اپنی اس معیشت کے حوالے سے ان کو خطرہ محسوس ہو، اور دوسرے یہ بھی کہ ان کے حالات سے باخبر رہیں کہ مکے والوں کے کیا ارادے ہیں. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ہجرت ان کو پسند نہیں آئی تھی، ان کے نزدیک تو وہ ان کے مطلب ہے یعنی ان کے نزدیک وہ برے لوگ تھے جو ان کے پنجے سے نکل کر بھاگ گئے تھے، لہٰذا وہ بھی کچھ چاہ رہے تھے کچھ اقدام کرنا، لیکن بہرحال فوری طور پر ان کی طرف سے ایسا اقدام نہیں ہوا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہمات بھیجی. ان مہمات کے نتیجے میں 2 واقعات ایسے ہوئے کہ جو مطلب ہے دادا کچھ اس کو مطلب ہے تیزی آ گئی ان کاروائیوں میں. ایک تو وہ جیسے ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، یہ سلون کا نشہر الحرام قتال الفی، وادی نخلہ کی طرف، مکے اور طائف کی طرف حضور نے ایک دستہ بھیجا تھا، ان سے وہ کچھ غلطی ہو گئی تاریخوں میں، اور محترم مہینے میں انہوں نے کسی چھوٹے سے قافلے پر حملہ کر کے کسی شخص کو قتل کر دیا، مکے کا وہ حلیف تھا، اور اس پر انہوں نے طوفان اٹھایا. اور پھر اسی طرح ایک بڑا قافلہ ان کا تجارتی قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، تو ان کو بھی کچھ خطرہ محسوس ہوا جو تھوڑے تھوڑے گروپس جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور ابو سفیان وہ بڑا قافلہ لے کر جا رہے تھے تجارتی قافلہ، اور انہوں نے مکے والوں کو یہ پیغام بھیجا واپسی میں جب وہ بہت منافع کما کر آ رہے تھے کہ ہمیں میں خطرہ ہے کہ ہمارے قافلے پر کوئی حملہ نہ ہو، تو وہاں سے کوئی مدد آنی چاہیے، جس کے نتیجے میں ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر قبائل کو اکٹھا کر کے اور بڑے ڈھول دھماکے کے ساتھ وہ آیا کہ بھئی یہ تو موقع مل گیا مسلمانوں کے ساتھ سکور برابر کرنے کا۔ اس پس منظر میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبریں تھیں، حضور بھی نکلے اور کچھ ساتھیوں کو لے کر، پہلے مشاورت ہوئی مدینے میں، اور اللہ کا وعدہ بھی آ گیا، یہ ہم آیات پڑھیں گے ترجمہ آ جائے گا سامنے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی آ گیا کہ ان دونوں میں سے ایک لشکر پہ تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا۔ تو پہلے تو مدینے میں مشاورت ہوئی تھی اور خیال یہی تھا کہ وہ قافلہ جو آ رہا ہے اس کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آئے گا، لہذا کوئی تیاری سے بھی نہیں نکلے، اور جو پہلے 8 مہمات تھیں ان میں صرف مہاجروں کو بھیجا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا ایمان وہ لے آئے تھے، لیکن وہ یہ تھا کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن مکے سے باہر نکل کر لڑائی کے حوالے سے کوئی بات طے شدہ نہیں تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، وہی بھی آ گئی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو یہ اطلاع بھی مل گئی کہ مکے سے بھی ایک لشکر آ رہا ہے، تو پھر دوبارہ مشاورت کی گئی مقام صفرا پر، اور پھر وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامنے رکھی بات کہ دونوں لشکر ہیں، تو زیادہ رائے تو لوگوں کی یہی تھی کہ وہ قافلہ جو ہے اس میں چونکہ کوئی ایسی ریزسٹنس کی توقع نہیں تھی، تھوڑے سے لوگ محافظ ہوں گے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے تو اس پہ حملہ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حق کو حق کر دیں، یہ بھی آیات آ جائیں گی، لہذا پھر بالآخر مائدق بدر کے میدان میں پہنچ گئے جہاں پھر وہ معرکہ ہوا۔ اب آیات کا ترجمہ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں اس میں واضح ہو جائیں گی، لیکن شروع ہی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا ہے بڑے اچانک ایسے انداز میں، یہ سلون کا نیل انفال، جنگ ہو گئی، جنگ کے بعد اب اتنی بڑی نمبر ایک تو یہ کہ اس خطے میں ایسے بڑا اتنا بڑا مقابلہ پہلے کبھی ہوا نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی کوئی جھڑپیں ہوتی تھیں، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کیا یا کوئی قافلہ لوٹ لیا، تو اس میں تو یہی ہوتا تھا مال غنیمت ہے، جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے کر چلا گیا۔ اب یہ کفار آئے بھی بڑی تیاری سے تھے، 1000 کا لشکر تھا، ظاہر ہے ان کے لیے بڑی رسد تھی، کھانے پینے کا انتظام تھا اور بھی ساز و سامان تھا، تو جو مسلمانوں کے ہاتھ غنیمت ہاتھ آئی اس کے حوالے سے سوال اٹھے کہ اس کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے جو آغاز کیا سورہ مبارکہ کا وہ تو بڑا ایک طرح سے واضح انداز میں کہنے کا کہ تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ سلون کا انفال، اے نبی آپ سے انفال نفل چیز، جنگ میں اصل چیز تو کامیابی ہے، وہ تو مسلمانوں کو مل گئی، اضافی چیز تھی یہ نفل، اضافی چیز مال غنیمت، یہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے، مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تمہارا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اللہ کی مدد آئی تھی، اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، رسول تمہارے درمیان موجود تھے، اس لیے تمہیں فتح حاصل ہوئی، لہذا یہ تو اللہ اور رسول کے لیے ہے، بس اتنی کہہ کر بات کو یہاں پر ختم کر دیا گیا۔ پھر 10واں پارہ شروع ہوگا تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ وہ آیات نازل فرمائیں گے کہ جس میں اس کی تفصیل ہوگی کہ کیسے اس کے ساتھ مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے، لیکن یہاں پر جو کیا گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے ہو، اصل چیز تو تمہاری تمہارا مقصد تھا کہ یہ حق کو حق ثابت کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دو فوجوں کو آمنے سامنے کیا تھا، فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، واسلیح ذات بینکم، اپنے معاملے کو سیدھا کرو، آپس میں صلح کرو اور اپنی روش کو درست کرو، تمہیں ہو کیا گیا اپنی اصلاح کرو، تمہارا مقصود تو آخرت ہونی چاہیے، دنیا کا مال غنیمت تو مقصود ہونا ہی نہیں چاہیے، واقعی اللہ و رسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن کہلانے کے حقدار تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا ذکر ہو، ان کے دل کانپ اٹھیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں، بھروسہ کرنے والے ہوں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو نماز قائم کرنے والے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہوں، یہ کوالٹیز ہوں گی تو اولئک هم المؤمنون حقا، وہی ہیں حقیقی مومن۔ یہ کچھ چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اور دو چیزیں بعد میں آئیں گی آخری آیت میں، یہ تمام چیزیں مل کر وہاں پر بھی الفاظ آئیں گے اولئک هم المؤمنون حقا، لہذا حقیقی مومن کے لیے ان تمام چیزوں کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے. جیسے جیسے یہاں پر کہا گیا اللہ کا ذکر آئے دل کانپ اٹھے، اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں ایمان میں اضافہ ہو، نماز قائم کرنے والے ہوں، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے مرتبے ہیں، ومغفرت اور مغفرت بخشش ہے، ان کے گناہ معاف کرنا ہے، ورزق کریم اور بہت باعزت روزی ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اب یہاں سے غزوہ بدر کی تمہیں وہ باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ جیسے آپ کے رب نے آپ کو نکالا گھر سے حق کے ساتھ، ایک حق کام کس کام کے لیے، آپ گھر سے اپنے مدینے میں ایسے ہی نہیں نکلے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حق بات تھی جس کا پورا ہونا لازم تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ ایک جماعت اہل ایمان کی تھی جو جن کو یہ بات پسند نہیں تھی، بڑے اس زمانے میں بھی باتیں کرنے والے تھے، لڑائی جھگڑائی کا کیا فائدہ ہے، یہ کیا قافلے پر حملہ کرنا، بھائی اصل کام تو دعوت تبلیغ ہے، بس اچھی باتیں لوگوں کو بتانے بتاتے رہیے، یہ باہر نکل کر خام خواہ کی چھیڑ چھاڑ اچھی چیز نہیں ہے. اس وقت بھی تھے باتیں کرنے والے، ایک فریق ایسا تھا کہ جن کو وہ چیز ناپسند تھی، وہ راضی نہیں تھے نکلنے پر، یہ کمزور ایمان والے تھے، صحیح جو منافق سے پیچھے رہ کے ان کی باتیں آگے آئیں گی. یجادلون فی الحق، یہ آپ سے جھگڑتے ہیں حق کے معاملے میں، بعدما تبین، جبکہ ان پر واضح ہو چکا، کانما یعنی حق واضح ہو چکا ہے ان پر، کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں جبکہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ قافلے کی طرف جانا جو ہے وہ تو موت میں منہ دینے کے برابر ہے، موت کے منہ میں اپنا سر دینے کے برابر ہے. ایک مشاورت تو مدینے میں ہوئی، اس کا ذکر پہلی آیت میں ہے، اور یہ دوسرا ذکر جو آ رہا ہے جبکہ فیصلہ ہو گیا کہ اب قافلے کی طرف چلنا ہے، تو اس کے بعد کہ جب بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ اب اس قافلے کی طرف چلا جائے گا، تو پھر وہ لوگ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں. وَإِذْ زَيَّدَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ لگے گی، ایک پر تمہیں غلبہ ہوگا، ایک تو تجارتی قافلہ ہے اور ایک وہ لشکر آ رہا ہے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے اور تمہیں وہ مال ہاتھ آ جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے کلام سے، اپنی باتوں سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یعنی اللہ نے پہلے تو تمہیں تمہارا امتحان لینے کے لیے تمہارے سامنے بات رکھی کہ ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ایک چیز پر تمہیں غلبہ ہوگا، لیکن اب تم یہ چاہ رہے تھے کہ جو آسان کام ہے جا کے قافلے پر حملہ کر دو، مال لوٹ لو، لیکن اللہ تعالیٰ وہی بات کہ دنیا کا فائدہ جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے. اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے، یوم فرقان منا دے. باقی بات آئے گی کہ ابو جہل بھی نکلا تھا، اس نے بھی اللہ کو پکار کر کہا تھا کہ اللہ اس کو یوم فرقان بنا دے، اس کی طرف سے بات آئی تھی. لہذا اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق اپنی باتوں سے ظاہر کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. غزوہ بدر کی پس منظر میں یہ بات بھی سامنے رہے کہ جیسے ہوا کہ سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں حق حجت تمام ہو چکی، اب اس کے بعد تو ان پر عذاب کا، یعنی نبی رسول کو قتل کرنے کا درپا ہو گیا. اس میں بات آ جائے گی سورہ انفال میں کہ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں. اور جب بھی کوئی قوم اپنے رسول کے بارے میں اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور اہل ایمان ساتھیوں کو وہاں سے نکالتے ہیں اور پھر ان پر عذاب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا، ہجرت کر لی. اب ان پر عذاب جو ہے وہ واقع ہو چکا تھا ایک طرح سے، اب صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کیا ان پر کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی چنگھاڑ آتی ہے معاذ اللہ، یا پھر جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ ہوا کہ ان کو مکے سے نکالا، مکے میں تو خانہ کعبہ تھا، مکے سے نکال کر باہر لے آئے، اور یہ عذاب کی پہلی قسط ہے جو مطلب ہے غزوہ بدر میں ان کو ملی. اور اسی حوالے سے سورہ اعراف کے فوراً بعد سورہ انفال ہے. اب اس کے بعد سورہ توبہ آئے گی تو اس کی مصلحت، اس کے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہے وہاں رکھنے کی، اس پر بھی بات ہوگی. تو تم چاہ رہے تھے کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے، کافروں کی جڑ کاٹ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور باطل جو ہے باطل ثابت ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ بات مجرموں کو کتنی ناگوار ہو. استغیثون ربکم فتجاب لکم، جب تم اللہ سے فریادیں کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی تھی غزوہ بدر سے پہلے رات کو کہ اللہ یہ میری 13 سال کی کمائی ہے، 313 تھے جب مدینے سے نکلے تھے، چونکہ اس وقت وہ لشکر پیش نظر ہی تھا، مقابلہ 2 گھوڑے تھے، چند تلواریں تھیں اور کچھ ساز و سامان بھی نہیں تھا، پیدل تھے بہت سے لوگ، سارے سوار بھی نہیں تھے، کوئی ساز و سامان، لڑائی جھگڑے کا نہیں، اس لحاظ سے کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ یہ پونجی ہے جو میں نے یہاں لا کر ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، پکار سن لی، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، لگاتار پے در پے اتریں گے، 1000 کا لشکر سامنے ہے، تمہارے لیے 1000 فرشتے آ جائیں گے، اور ایک فرشتہ بھی اس کی کیا قوت ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ تعالیٰ نے یہ 1000 کی تعداد فرشتوں کا اترنا تمہارے لیے بشارت بنایا ہے، ولتطمئن بھی قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، یہی آئے اسی طرح مفہوم کے الفاظ سورہ آل عمران میں بھی آئے تھے غزوہ احد کے پس منظر میں، اور وہاں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ نے یہ فرشتوں کا اترنا جو ہے یہ تمہارے لیے ایک بشارت اور ایک تمہارے دلوں کے اطمینان کا سبب بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا اور ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے جب مدد کرنا چاہیں، جہاں بھی وہ بات آگے آ رہی ہے ومن نصر الا من عند اللہ، کہ مدد تو اصل میں اللہ ہی کی جانب سے ہے، مدد کرنے والا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ خود ہیں، ان اللہ عزیز الحکیم، اب اللہ تعالیٰ اس مدد کے لیے فرشتوں کا طریقہ تمہیں بتا دیں، تمہارے سامنے بات کو ایسے رکھیں تاکہ تمہاری سمجھ میں بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 1000 کی مدد فرشتوں کی بھیج دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں کمال حکمت والے، اس یغشیکم النعاس امنتا من، اور ایک اور اللہ کی طرف سے نعمت کہ جب اللہ نے تم پر ایک اونگ ڈال دی بڑی تسکین والی، امنتا من، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پریشانی ہوتی کہ ہم 313 ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، وہ بڑی تیاری سے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ رات پریشانی میں گزرتی تم پر اپنی تسکین کے لیے نیند تاری کر دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے، اب وہ ابو جہل فوج لے کر پہلے پہنچ گیا تھا اور جو وہاں بدر میں واٹر سورس تھی اس پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا، مسلمانوں کی طرف کوئی پانی کی سورس نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی، مسلمانوں نے پانی جمع کیا، نہا بھی دیے جن کو غسل کی ضرورت تھی، اللہ نے پاک کر دیا، وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ شیطان کی گندگی تم سے دور کر دے، وَلِيَغْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، جوڑ دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جما دے، قدم مانوی طور پر بھی جما دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پر بارش بھی ہو گئی اور نیم بھی طاری ہو گئی، اور اس معنی میں بھی قدم جم گئے کہ ریت جو ہے وہ بیٹھ گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا اس پر، اِذْ یُوحِی رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تھا فرشتوں کو، آپ کا رب حکم دے رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین آمنوا، اہل ایمان کے دلوں کو ثابت قدم رکھو، ان کے دلوں کو ثبات دو، جما دو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں قریب ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب، فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، تو ان کی گردنیں مارو اور ان پر جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، فان اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، یعنی وہ آ جائیں معاذ اللہ، ذالکم فذوقوہ، تو یہ تو تم چکھ لو، یہ تو مطلب عذاب کی پہلی قسط ہے، وان للکافرین عذاب النار، اور کافروں کے لیے تو آگ کا عذاب ہے، یہ دنیاوی سزا ہے، اور بالآخر کافروں کے لیے معاذ اللہ، اللہم اجرنا من النار، ان کے لیے عذاب ہے آگ کا، یا ایھا الذین آمنوا، اب اس پس منظر میں مسلمانوں کو جنگ کی ہدایات دی جا رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں کی جماعت سے زحفاً جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹ مت پھیرو، اس وقت پیٹ پھیرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، ومن یولہم یومئذ دبرہ، تو جو کوئی اس دن پیٹ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ کوئی جنگی چال ہو، کوئی آرڈرلی ریٹریٹ ہو، او متحیزا الافیت، یا اپنی کسی اور دوسری جماعت سے ملنا مقصود ہو، پیچھے آ کر کسی اور اپنے کوئی جماعت آ رہی ہے، کمت آ رہی ہے، اس کے ساتھ ملنا مقصود ہو، اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں اور اس کے علاوہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھائی جائے میدان جنگ میں، فقط با بغضب من اللہ و مأواہ جہنم، تو وہ تو لوٹا اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، معاذ اللہ، اللہم اعذنا من ذلک. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اب یہ تو نہتے لوگ تھے، ان کے پاس تو کچھ چیز تھی نہیں، تلواروں سے اور ہر چیز سے لیس تو وہ آئے تھے، ان کے پاس تو 8 تلواریں تھیں، سارے پیدل تھے، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، کچھ چند اونٹ ہوں گے. وہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اور اللہ نے ان کو مارا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور اے نبی، آپ نے جو مٹھی پھینکی تھی ریت کی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. جب جنگ ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی اور کہا کہ چہرے بگڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کو بھی اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ وہ مٹھی ریت کی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین پر اپنے مطلب ان کے جوہر دکھا دے، ان کے جوہر آزما لے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، خوب احسان کیا ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے جاننے والے. یہ بھی ایک بڑی مطلب ہے لوگوں کے لیے اور مستشرقین کے لیے بھی حیران کن بات ہے کہ ایک لشکر ہو 1000 کا، جو مطلب تمام اسلحہ ہو ان کے پاس، اور ان کے مقابلے میں نہتے ہوں، تو ہوا کیا اصل میں اس دن؟ اور جو مفسرین نے بھی کچھ اس میں کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں باتوں کو، اس میں یہی ہے کہ کفار اصل میں مسلمانوں کو قتل کرنا چاہ نہیں رہے تھے. ان کا تو خیال تھا نہتے لوگ ہیں، کچھ نہیں، ان کو پکڑ پکڑ کر ہم گرفتار کر کے لے جائیں گے اور مکے میں لے جا کر پھر لوگوں کے سامنے ان کو قتل کریں گے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو. اس لیے وہ بھی کچھ شروع میں مسلمانوں کو قتل نہیں کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو پکڑ لیں، گرفتار کریں، اس چکر میں وہ جو ہے وہ مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں. واللہ عالم بالصواب. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو سست کر دیتا ہے، ناکام کر دیتا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم چاہتے تھے فیصلہ تو دیکھو اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، فیصلہ آ گیا. ابو جہل نے بھی دعا مانگی تھی اللہ کو، کسی لات منات عزا کو نہیں پکارا تھا، کہ اللہ جنہوں نے رحمی رشتے کاٹے ہیں تو ان کو کاٹ کر رکھ دے، فیصلہ کر دے آج ہمارے ان کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو اللہ کا فیصلہ آ گیا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا تمہارا جتھا، تمہاری ایک مطلب ہے تمہاری جماعت، وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ کتنی کثیر کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کا ساتھی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.